یہود، تو وہ تو خود ایک نسل کی بات کرتے ہیں، اس سے آگے تو بڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ بنی اسرائیل دے آر دا چوزن پیپل، انہی کے لیے دین ہے، باقی افراد کے لیے کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، تو وہ تو اپنے دین کو پروپگیٹ اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو ایک سلیکٹڈ نسل کے لیے ایک دین ہے، وہ آگے اس کو پیش ہی نہیں کر رہے دعوت کے طور پر۔ دوسری طرف آ جاتی ہے کرسچینٹی، تو اب کرسچینٹی کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر ٹرینیٹی، ٹرینیٹی کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کو انٹلیکچولی کیسے جسٹیفائی کریں گے، کہ جہاں پر ایک طرف کہا جائے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف کہا جائے ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، تو جہاں باپ کا بیٹا ہو گیا تو بیٹا اپنے باپ کے وجود کا ایکسٹینشن ہوتا ہے، ایکسپینشن ہوتا ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، وہ اسی کی ایک آف شوٹ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تب آپ غور فرمائیے کہ اگر یہ اس طریقے سے جدا ہونے لگے تو خدا کی توحید کدھر گئی؟ کیا خدا کا ایک ہونا اسی طریقے سے جیسے میرا اور آپ کا ایک ہونا؟ یعنی آپ غور فرمائیے، ہم تو ایک ہیں مگر ایک ہونے کے باوجود دو ہاتھ رکھتے ہیں، دو آنکھیں رکھتے ہیں، اس ایک ہاتھ کے اندر پانچ انگلیاں بھی ہیں، تو ایک ہونے کے باوجود ہم منقسم بھی ہو سکتے ہیں، جدا بھی ہو سکتے ہیں، مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا ایک ہے جو کروڑوں اور اربوں اور کھربوں سیل سے بن کر ایک بنا، تو وہ ایک ایسا ہے جو قابل تقسیم ہے۔ اگر پروردگار عالم جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایسا احد ہے کہ جو نہ قابل تقسیم ہے نہ قابل اضافہ، نہ اس میں اضافے کا امکان ہے نہ اس میں تقسیم کا امکان ہے۔ پروردگار عالم اس طرح سے ایک نہیں ہے جس طرح سے میں اور آپ ایک مانے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انٹلیکچولی بھی، عقلی طور پر بھی انسان اگر غور کرے تو اسلام کا جو تصور توحید ہے وہ ہمیں کافی مستحکم نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف آپ ایتھیزم کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں وہ ادیان جو خدا کو مانتے ہیں، پھر جو خدا کو مانتے ہیں اس کے اندر شرک والے، اور پھر شرک کے بعد موحدین توحید والے۔ جو توحید والے ہیں ان کے اندر ایک طرف ہمیں نظر آتے ہیں یہود کہ جو خاندان تک محدود ہیں، دوسری طرف ہمیں ٹرینیٹی کے عقائد کے ساتھ کرسچینٹی نظر آتی ہے، اور تیسری طرف ہمیں اسلام نظر آتا ہے۔ مگر پھر اسلام کے اندر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں ان کو آپ دیکھیں، آپ کو شاید حیرانی ہو کہ بہرحال آل محمد کے مکتب کے سوا عقل کی مستقل حیثیت کو کسی نے انڈوز نہیں کیا۔ یعنی عقل کی مسلم حیثیت اسے مکتب اہل بیت کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا۔ اگر آپ برادران اسلامی کے اندر دیکھیں تو ایک گروہ ہوا کرتا تھا معتزلہ، کہ جو ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ یہ معتزلہ وہ تھے جو عقل کی اہمیت کو قبول کرتے تھے، اور اس میں وہ شیعوں کے ساتھ ہم آہنگ تھے، یعنی تھے وہ مکتب خلافت والے۔ یعنی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ نئی بات ہو کہ جو ہمارے محترم برادران اہل سنت اہل سنت کہلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ نام اہل سنت شیعوں کی ضد میں نہیں رکھا ہے، یہ انہوں نے نام رکھا ہے برادران اہل سنت ہی کے ایک اور فرقے معتزلہ کی ضد میں۔ یعنی اس وقت جب کہا جاتا ہے اہل سنت تو ذہن میں آتا ہے مکتب خلافت، یعنی وہ جو امامت کے قبول کرنے والے نہیں ہیں، جو خلافت کے قبول کرنے والے، یہی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن خلافت کو ایز اے مکتب قبول کرنے والے معتزلہ بھی تھے، مگر وہ اہل سنت نہیں کہلاتے تھے۔ یعنی آج جب کہا جائے گا تو کہا جائے گا اہل سنت کے دو بڑے گروہ ہوا کرتے تھے، معتزلہ اور اشاعرہ، لیکن اشاعرہ جو ہیں باقی رہ گئے اور معتزلہ ختم ہو گئے۔ یہ اشاعرہ وہی ہیں جو اس وقت اہل سنت کہلاتے ہیں، مگر جس زمانے میں اشاعرہ نے اپنے لیے اہل سنت کا عنوان تجویز کیا وہ شیعوں کی رد میں نہیں تھا۔ شیعوں کے حوالے سے اتنی بات ہوتی تھی کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ امامت کے ماننے والے ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور ان کے سامنے بات آتی تھی کہ مکتب خلافت والے۔ لیکن آپ اگر دوسری طرف دیکھیں کہ انہی کی آپس کے اندر جو ڈویژنز ہوئی ہیں وہ لیٹر فیز کے اندر ہوئی، اس میں ایک گروہ یہ بن گیا کہ جناب یہ معتزلہ ہیں، یہ اہل سنت ہیں۔ معتزلہ کون؟ کا عقل والے، اور یہ کون؟ کا سنت والے۔ انہوں نے سنت کو عقل سے ٹکرا دیا کہ جو عقل کو ماننے والا ہے پھر وہ سنت کا ماننے والا نہیں، اور اگر کوئی سنت کا ماننے والا ہے تو پھر وہ عقل کا ماننے والا نہیں ہے۔ یہ میں مزاح نہیں کر رہا، آپ یقین جانیے کہ اسی طریقے سے ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے بھی، ان کے جو ہمارے برادران کے علماء ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا، اور اگر اس کو آپ ڈیٹیل کے اندر کسی حد تک پڑھنا چاہیں تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے جناب حسین امینی صاحب کی. مجھے علم یہ ہے کہ وہ انگریزی بھی ٹرانسلیشن ہوا اس کا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے نہیں دیکھا, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا. کتاب معرکۃ العرب, حسین امینی صاحب پنجاب کے رائٹر ہیں, پاکستان کے پنجاب میں, اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل انسان. انہوں نے کتاب لکھی شیعت کا مقدمہ, شیعت کا مقدمہ معرکۃ العرب کتاب. یعنی یہ کتاب مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے خود اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک کئی مرتبہ اس کو ٹیچ کیا بہت سارے افراد کو, اور واقعی میں پسند کرتا ہوں کہ اس کتاب کو مومنین ضرور پڑھیں. شیعت کا مقدمہ, اس کتاب کے اندر انہوں نے جہاں مختلف فرقوں کی اوریجن کے بارے میں گفتگو کی, تو حوالوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو معتزلہ تھے وہ عقل کی حجیت کے قائل تھے, وہ کنونس تھے کہ عقل اپنی جگہ پر ایک مستقل طور پر حجت پروردگار عالم کی, اور ان کے مقابلے میں یہ گروہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, ہم عقل کو قبول نہیں کرتے, ہم سنت والے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا تھا کہ عقل کی مستقل اہمیت ہے, سنت کی اپنی مستقل اہمیت ہے, ان دونوں کو آپس میں ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائلڈ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہرحال برادران اہل سنت کا یہ مخمصہ آج تک چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ آج سالو ہو گیا, آج تک چل رہا ہے. اشاعرہ اور ماتریدی جو نظریات جو انہوں نے علم کلام کے اندر اختیار کیے ہیں, اس کے اندر وہ عقل کی حجیت کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے. ہمارے محترم جناب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ, ان کی ایک کتاب ہے تعارف علوم اسلامی, اس کا اردو ترجمہ ہوا اسلامی علوم کا تعارف, اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا, وہ آپ کو al-islam.org پر آسانی کے ساتھ ملے گا. شہید مطہری کی یہ کتاب اسلامی علوم کا تعارف, اس میں جو علم کلام, علم کلام کہتے ہیں اصول دین کی بحث کو کہ جہاں پر عقائد کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ایمانیات کو ڈسکس کیا جاتا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معتزلہ کے عقائد کا خلاصہ بھی مل جائے گا, اشاعرہ کے عقائد کا خلاصہ بھی مل جائے گا, اور اہل بیت کا جو مسلک ہے اس کے عقائد کا بھی خلاصہ وہاں پر مل جائے گا, اور جو اس کی ہسٹری ہے وہ بھی مل جائے گی, اور بہت معرکۃ العرب وہ بحث وہاں پر کی گئی ہے. مگر شیعت کا مقدمہ اس اعتبار سے زیادہ مجھے کمپریہنسو محسوس ہوتی ہے, خاص اس بحث کے لیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ پرابلم تھا, اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مکتب اہل بیت, ہماری جو کتاب حدیث کی پہلی کتاب جس کو مانا جاتا ہے وہ کون سی, الکافی, ایسا ہی ہے نا, الکافی. الکافی کے تین حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی, اور تیسرا حصہ ہے روضۃ الکافی. اصول کافی اصول دین سے متعلق, فروع کافی فروع دین سے متعلق, اور روضۃ الکافی آپ کہہ سکتے ہیں مسیلینیس, مسیلینیس یعنی مختلف چیزیں کہ جو اس کے اندر جمع کر دی گئی. اصول کافی جو ہماری پہلی کتاب بنے گی حدیث کی مصادر کے اعتبار سے اہم ترین کتاب, اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اس کا پہلا چیپٹر کتاب الایمان نہیں ہے, اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل, اس کا دوسرا چیپٹر ہے کتاب العلم, کہ عقل اور جہل ہی کو نہ سمجھا جائے اور علم ہی کو نہ سمجھا جائے تو ایمان کہاں سے حاصل ہوگا. آپ نے غور فرمایا, یعنی مجھے علامہ سید علی نقی صاحب کا وہ جملہ یاد آیا, بہت ہی خوبصورت جملہ, وہ عقل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور مذاہب کے لیے, مذہب کے لیے ناسازگار, یعنی بہت قیمتی جملہ ہے ان کا, واقعی بہت قیمتی جملہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور مذہب کے لیے ناسازگار, تو فرماتے ہیں کہ یہ ان مذاہب کے لیے ناسازگار دور ہو سکتا ہے جنہوں نے عقل کو معطل کر دیا. یہ دور مذاہب کے لیے ناسازگار ہے, تو یہ ان مذاہب کے لیے ناسازگار ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے عقل کو معطل کر دیا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں ادبی اعتبار سے, ادبی انداز سے یوں کہہ سکتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے بھی یہ جملہ ہمت کر کے عرض کر رہا ہوں, کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ مذاہب کہ جن کا کارخانہ مذہب کارگاہ شیشہ گری ہے, جو سنگ تحقیق کو برداشت نہیں کر سکتا, जिनका कारखाना है मजहब, कारगाह शीशा गरी है, जो संगे तहकीक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि उसे डर लगता है कि अगर तहकीक का पत्थर मारा गया तो यहाँ तो सब शीशे का बना हुआ है, तो जैसे ही पत्थर लगेगा ये शीशे की इमारत चकनाचूर हो जाएगी। मगर वो मजहब के जिसकी बुनियाद में अक्ल मौजूद हो और सुतून में आले मोहम्मद मौजूद हो, उसे कभी भी अपने खस्ता होने का खदशा नहीं होता। एक मरतबा और दुरूद भेज दीजिएगा मोहम्मद वाल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर का किताबुल अक्ल वल जहल का उसको पहले रखा, फिर किताबुल इल्म, फिर आगे की बात वो आएगी बात, किताबुल हुज्जत भी और सारी चीजें भी और किताब अल कुरान भी, सब चीजें। लेकिन पहले कि अगर एक इंसान वो है और ये कायनात, ये फिजा, फिजाए बसीर इंसानों के दरमियान वो रह रहा है, तो बस वो है, उसका अपना वजूद है और कायनात, तो कहां से वो शुरू करेगा? क्या अक्ल को इंसान मुअत्तल कर दे और उसके बाद फिर वो खुदा तक पहुंच सकता है? तो फिर तो इसका मतलब यह है कि कोई पैदाइशी मुसलमान हो तभी वो मुसलमान होगा, वरना कन्विंस करने के लिए तो ना कोई आर्गुमेंट मौजूद है ना कोई दलील मौजूद है। आप गौर फरमाइएगा बरादरान अजीज, अब उसके बाद आप देखेंगे किताबुल अक्ल वल जहल, उसके अंदर मासूमीन क्या फरमा रहे हैं, ला दीन लिमन ला अक्ल लह, जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन भी नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन भी नहीं, ला दीना लिमन ला अक्ल लह। फिर उसके बाद एक और हदीस सुनिए, लिल्लाहे अलन नासे हुज्जतैन, हुज्जतन जाहिरा व हुज्जतन बातिना, अल्लाह के लिए अपने बंदों पर इतमाम हुज्जत के लिए दो हुज्जतें हैं, एक हुज्जत जाहिरी है और एक हुज्जत बातनी है। जो हुज्जत जाहिरी है वो नबी है, रसूल है, इमाम है, जो हुज्जत बातनी है वो उसकी अक्ल और उसका शऊर है। आप देखेंगे कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मैं हैरान हूं कि यानी दीगर मसालिक के अंदर कयास तो काबिल कबूल है मगर अक्ल काबिल कबूल नहीं है, यानी कमाल है कि कयास और स्पेकुलेशन, दूसरे लफ्जों में कहूं तुक्केबाजी का, वो काबिल कबूल है मगर अक्ल और ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है, अगर उसके कुछ मुसल्लमात समथिंग लेस देन 100% वो अक्ल का मुसल्लमा फैसला नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं मुसल्लमात अक्लिया की, ला दीना लिमन ला अक्ल ला, लिल्लाह अलन्ना से हुज्जतें, दो हुज्जतें, एक जाहिरी है एक बातनी है, जो जाहिरी है वो नबी है, रसूल है, इमाम है, और जो बातनी है वो उसकी अक्ल है जो परवरदिगार आलम ने उसे अता की है। आपने गौर फरमाया, फिर उसके बाद उसी के अंदर किताब काफ़ी के अंदर उसूल काफ़ी में जो अक्ल जहल की बहस है उसमें एक वाक़या, तमसील भी हो सकती है, हिकायत भी और वाक़या भी हो सकता है, वो अजीब है मगर उसके ज़रिए से जो मैसेज दिया गया वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और वो क्या कि आप ज़रा देखिए, मुमकिन है कि आप में से बाज़ अहबाब ने उसको या सुना हो या पढ़ा हो, तज़क्कुर के लिए यहाँ पर भी सुनिएगा, इसलिए कि बहरहाल मौजू के साथ ये बात मरबूत है। एक जज़ीरे पर एक आबिद इबादत में मसरूफ था, आइलैंड है, खूबसूरत है, और वहाँ पर एक आबिद वसी अरीस जज़ीरा फैसिलिटीज़ के साथ, वहाँ पर वो इबादत में मसरूफ इबादत था, परवरदिगार आलम से राज़ो नियाज करता था, सजदा रेज रहता था, क़याम करता था, रुकू करता था, रोज़े रखता था, जो आप तसव्वुर कर सकते हैं इबादत का वो इबादत किया करता था। एक फरिश्ता उस आबिद की इबादत को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये तो बहुत जहमत उठाकर इबादत कर रहा है, क्या इंसानों में से भी ऐसा कोई आबिद हो सकता है, कैसी इबादत करने वाला, इतनी इबादत करने वाला? तो उस फरिश्ते को एहसास हुआ कि इसकी इबादत गैर मामूली है तो इसका सवाब भी गैर मामूली होना चाहिए, जब इबादत इतनी ये कर रहा है तो इसका सवाब भी गैर मामूली होना चाहिए, रूटीन से हटकर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने तो वैसे ही ऐलान किया है, मन जाअ बिल हसना फलहू अशरो अमसालिहा, कि अगर कोई एक नेकी करेगा तो 10 बराबर तो हम दे ही देंगे। परवरदिगार आलम ने कम से कम जो रिवॉर्ड रखा है वो 10 times, और 10 times से भी कोई बढ़ा ले तो वो उसकी नीयत का खुलूस है, उसके अमल के हवाले से टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स बहुत सारे हैं कि जो आकर अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर उस आबिद की इबादत से ये फरिश्ता इम्प्रेस हुआ और उसने सोचा कि इसका सवाब गैर मामूली होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, रूटीन से हटकर होगा। तो क्या मतलब, 10 times तो वैसे ही होता है, तो ये 100 times, 1000 times, 100,000 times पता नहीं कितना होगा। तो उसने परवरदिगार आलम से गुजारिश की कि महबूद, मैं चाहता हूँ इस आबिद की इबादत का जो सवाब तूने रखा है उसका मुशाहिदा करूँ। इबादत का तो मैंने मुशाहिदा कर लिया, अब मैं उस सवाब का मुशाहिदा करना चाहता हूँ। तो परवरदिगार आलम ने पर्दे हटा दिए और उस मलक ने, उस फरिश्ते ने वो सवाब देखा, वो अज्र कि जो उसको दिया जाएगा। तो जब उसने देखा तो उसको वो कम महसूस हुआ कि इबादत तो इतनी ज़्यादा है और जो सवाब उसको दिया जाएगा वो इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, बज़ाहिर बादी नज़र में सुपरफिशियली ये सवाब उतना है नहीं कि जितना होना चाहिए था, जो वो एंटिसिपेट कर रहा था। तो उसने कहा कि मालिक, ये सवाब जो तू दे रहा है, ज़ाहिर है कि तू तो आदिल है, करीम है, एहसान करने वाला है, तो यकीनन तूने सोच समझ कर ही दिया होगा, लेकिन ये कि बज़ाहिर तो मुझे ये कम लग रहा है, मुझे बज़ाहिर ये सवाब उसकी इबादत के प्रोपोर्शन के एतबार से कम लग रहा है। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, बशरे इंसानी बशर के पैकर में जाओ उसके साथ और कुछ दिन उसके साथ गुजारो, देन यू विल रियलाइज कि रास क्या है। तो वो इंसानी शक्ल में वो आया और उस जजीरे में उसके साथ मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ़ हो गया। तो पहले तो उस आबिद ने थोड़ी सी अजनबियत महसूस की, वहशत महसूस की, एक स्ट्रेंज उसकी फीलिंग थी कि कौन है जो मेरी इबादत में मुखिल होने के लिए यहाँ पर आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मगर कुछ अरसा गुजरा और उसको एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही हमरंग है, जो मेरा अंदाज़ है इबादत का वही इसका अंदाज़ है, बल्कि इसका अंदाज़ तो फरिश्ते को तो कोई जहमत भी नहीं, ना उसको भूख लगती है, ना कोई प्यास, कुछ भी नहीं है, तो वो तो और भरपूर इबादत कर रहे हैं। तो उसको एहसास हुआ कि ये तो भाई इबादत में मुझसे भी आगे है। तो फिर उसके बाद उनसे मोहब्बत बढ़ता चला गया, मानुसियत पैदा हुई, फिर उसके बाद गुफ्तगू बढ़ी, तो फिर गुफ्तगू आगे होती रही और फरिश्ते ने आमदम बरसरे मतलब एक जुमला का, अब पर्पस तो यही है ना कि पीछे राज क्या है उसको मालूम किया जाए। तो उसने कहा कि भाई क्या पुरफिजा मकाम है कि जो परवरदिगार आलम ने आपको यहाँ पर अता किया, इस जगह पर आपको अकोमोडेट किया, जजीरा है और आप हैं, मसलन मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि सब्ज़ा भी है, फसलें भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, बहता हुआ पानी भी है, झरना भी है, तो इतनी खूबसूरत जगह, पुरफिजा मकाम वो परवरदिगार आलम ने आपको दिया, क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो उस आबिद ने कुछ देर तक सुनते रहने के बाद एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या था, बस इस जुमले के अंदर सारा राज है। उसने जुमला ये कहा कि हाँ जगह तो बहुत अच्छी है और सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है, मगर महसूस ये होता है कि हमारे परवरदिगार के पास कोई गधा नहीं है। गधे का क्या तस्कर आ गया, मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए डोंकी माजरत अगर उनके लिए ये लफ्ज़ समझना मुश्किल हो रहा है कि हमारे परवरदिगार के पास, हमारे खालिक के पास गधा नहीं, अगर गधा होता तो परवरदिगार उस गधे को यहाँ पर भेज देता, ये सारा सब्ज़ा चारा जितना भी है वो ज़ाया हो रहा है, अगर कोई गधा आकर इसको चर जाए तो ये सारा सब्ज़ा सुआरत हो यानी बेकार पड़ा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, यूटिलाइजेशन तो कुछ भी नहीं है, यूजेज तो कुछ भी नहीं है, इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है इसको। तो अब फरिश्ते को समझ में आया कि गधा क्यों नहीं है, जब इतना बड़ा बाहर से माजरत, मैं लफ्ज कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर ये मौजूद है तो अब इसके होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर मामला क्या है, यानी वो ये समझ रहा है कि सब्ज़े का कुल इस्तेमाल ये होता है कि कोई गधा आए और उसको चर जाए, परवरदिगार आलम ने उसके लिए ये सारा एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, बजाय इसके कि वो शुक्र खुदा अंजाम दे कि परवरदिगार तेरा एहसान, वो खुद खुदा के ऊपर, अगर आप देखें तो इसमें परवरदिगार आलम के ऊपर एक इराद भी है, एक ऑब्जेक्शन भी है बिटवीन द लाइन्स, चाहे वो पूरी तरह समझ के ना कर रहा हो, लेकिन ये कि बहरहाल वो समझ नहीं पा रहा। तो अब उसके बाद जब फरिश्ते ने वो वहाँ से पैकअप किया और चला गया, तो परवरदिगार आलम ने उससे कहा कि कुछ समझ में आया कि सवाब क्यों कम था। अब उसके बाद उसूल बयान किया, ये उसूल बहुत अहम है कि याद रखना, अज्र बकदरे अक्ल होता, क्या तुम सिर्फ अमल को मत देखो, کہ عمل تو عمل ہے لیکن یہ کہ عمل کا ثواب بڑھتا ہے کس بنیاد پر؟ کہ جہاں عقل زیادہ ہوگی وہاں پر ثواب زیادہ ہوگا، جہاں عقل کم ہوگی وہاں ثواب کم ہوگا. اب میں لفظوں کو تبدیل کروں کہ یہ عقل معرفت کی دوسری تعبیر ہے، کہ جہاں عقل ہوگی وہاں معرفت، جہاں معرفت میں اضافہ ہوگا وہاں پروردگار سے قربت میں اضافہ ہوگا، اور جہاں قربت میں اضافہ ہوگا تو حتمن ایسا ہوگا کہ انسان کو ثواب زیادہ ملے گا. اگر عقل کم ہے تو معرفت کم ہے، معرفت کم ہے تو قربت کم ہے، اور جب قربت کم ہے تو پھر اجر بھی کم ہوگا. اب اگر اس کے ذریعے سے ہم ایک نتیجے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور واقعاً وہ آپ کے ذوق سے بھی بہت نزدیک ہے، بات کیا ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا جو اس واقعے کے ذیل میں معصوم نے سمجھایا کہ پروردگار نے کہا کہ ثواب عقل کے متناسب ہوتا ہے، راست متناسب، ڈائریکٹلی پروپورشنل، کیا اس کا اجر بڑھ جائے گا اگر اس کی عقل زیادہ ہوگی، عقل کم ہوگی تو اجر کم ہو جائے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یعنی عقل بڑھ جائے گی تو اجر بڑھ جائے گا. تو ہم کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ جہاں عقل زیادہ ہوگی وہاں پر اجر زیادہ ہوگا، یعنی یہ اگر پتہ چل جائے کہ عقل زیادہ ہے تو نتیجہ خود بخود ہے کہ پھر اجر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کہیں پر یہ پتہ چل جائے کہ اجر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس کا اجر زیادہ تھا، یہی نتیجہ حاصل ہوا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا اجر عمل سے دو برابر زیادہ ہو، یعنی دو افراد ہیں اور ایک فرد کا اجر کسی ایک کا، مسٹر ایکس کا ایک ہے اور وائی کا ٹو ہے، تو ماننا پڑے گا نا کہ اگر وائی کا اجر ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عقل بھی ڈبل ہے. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ اگر ایکس اور وائی، ایکس کا اجر ہے ایک اور وائی کا اجر ہے دو، تو ماننا پڑے گا نا، چاہے یہاں پر لکھا ہوا نہ ہو مگر اس ڈیٹے کے ذریعے سے ہم یہ انفر کر سکتے ہیں اس اصول کی روشنی میں. اصول کیا ہے؟ کہ اگر اجر زیادہ ہے تو عقل حتمن زیادہ ہوگی، عقل زیادہ ہے تو اجر زیادہ ہوگی. تو ایک پتہ چل جائے تو دوسرے کے بارے میں ہم خود نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ایک کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ اس کا اجر ہے ون اور دوسرے کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کا اجر ہے ٹو، تو مجھے یہ اندازہ اور نتیجہ حاصل کرنے کا حق ہے کہ جب اجر اس کا ڈبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل بھی ڈبل ہے. اب اگر کسی کا اجر ہے ایک اور دوسرے کا اجر ہے سو، تو مجھے ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل بھی سو گنا زیادہ ہے. اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ اس کی عقل ہے ایک، اس کا اجر ہے ایک اور دوسرے کا اجر ہے ایک ہزار، تو مجھے ماننا پڑے گا نا کہ اس کی عقل بھی ایک ہزار گنا زیادہ ہے اور زیادہ ترقی یافتہ ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی عقل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جہاں پیغمبر اکرم اجر کو تول کر بتائیں کہ ایک ضربت سکلین کی عبادت سے زیادہ ہے؟ یعنی میں ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، ایک ضربت کا، ایک ضربت کا وزن کتنا زیادہ ہے؟ ضربت تو عمل ہے اور اس عمل کا ثواب اتنا زیادہ، تو ثواب زیادہ ہونے کا معیار یہ تھا کہ جہاں عقل زیادہ ہوگی وہاں ثواب زیادہ ہوگا. تو اگر ایک ضربت کا ثواب سکلین، جن اور انس، ان سب کی عبادتوں سے زیادہ ہے، تو مجھے ماننے کا حق ہے کہ جس کی یہ ضربت ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جنوں انس میں سے کسی کی عقل اس کے برابر ہو نہیں سکتی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ضربت علی کی ضربت، یعنی غور فرمائیے گا، صرف اتنا نہیں ہے کہ ضربت، ضربت و علیین، علی کی ضربت، یعنی یہ بہت اہم ہے کہ جس کو آپ کہیں مضاف اور مضاف الیہ، کہ یہ مضاف ضربت ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ علی. صرف ضربت کا یہ وزن نہیں ہے، صرف ضربت کا یہ وزن نہیں ہے، اگر ضربت و علیین، یہ علی کی ضربت ہے. یعنی میں اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا, ایسا ہی ہے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, عصا یوں پھینکتے تھے اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تو آج نہیں ہے, عصا ہے. بعض عجائب گھر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے. تو ایک کام کیجئے نا, آیت اللہ خمینی فرما دے ایک کام کیجئے کہ وہ عصا آپ اٹھائیے اور ڈالیے, اگر اژدہا بن جائے تو ہم سے انعام لے لیجئے گا. عصا آپ ڈالیے اور اگر وہ اژدہا بن جائے تو ہم جانے. کہ نہیں بنے گا. کہ کیوں نہیں بنے گا؟ کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے. کہ صرف عصا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے. تو صرف ضربت کا ہونا کافی نہیں ہے, علی کی تلوار ہونا چاہیے, علی کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے. میں نے پھر سنیے گا کہ صرف عصا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی لازمی ہے. اسی طرح صرف ضربت کا ہونا کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. صرف رسول کا منبر ہونا کافی نہیں ہے, نفس رسول بھی ہونا ضروری ہے. صرف آ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور منبر رسول پر بیٹھ جائے, کافی نہیں ہے, نفس رسول کا ہونا ضروری ہے. ترتیب یہی بنی نا کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. صرف ضربت کا ہونا کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. اور صرف منبر رسول پر آنا کافی نہیں ہے, نفس رسول ہونا بھی ضروری ہے. اور صرف روٹیوں کا ہونا کافی نہیں ہے, زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو تب فرشتے آتے ہیں. تو روٹیاں اگر زہرا کی ہوں تو یہ اثر ہو, بیٹیاں اگر زہرا کی ہوں تو پھر تاثیر کیا ہو؟ اشرائے زینبیہ میں ہمیں, اشرائے زینبیہ میں ہمیں وہ زہرا اور یہ ثانیہ زہرا, یعنی عجیب ہے. دل چاہتا ہے کہ آج جناب زینب کے بیٹوں کا ذکر کیا جائے, شہزادی کے فرزندان کا ذکر کیا جائے. دیکھیے برادران عزیز, آپ جانتے ہیں کہ جناب جعفر طیار مولا کائنات کے بھائی تھے, اور جناب جعفر طیار غزوہ موتا کے اندر, جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے, اور ان کے بازو قلم ہوئے تھے. پروردگار عالم نے انہیں پر عطا کیے جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا طیار. حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں جب پرواز کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر جناب جعفر کا حوالہ آتا ہے کہ جس طرح سے جناب جعفر طیار کو پروردگار عالم نے پر عطا کیے, اسی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس کو پر عطا کیے. یہ جناب جعفر طیار جو مولا کائنات کے بھائی ہیں, اور یہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ اگر آپ چوتھے امام کا وہ خطبہ یاد کریں سید سجاد کا, جو آئے گا بعد میں انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر, تو اس میں جب تعارف کروایا ہے تو جناب جعفر طیار کے حوالے سے تعارف کروایا ہے کہ میں جعفر طیار ہم میں سے ہیں, جعفر طیار ہم میں سے ہیں, حمزہ ہم میں سے ہیں. تو جن افراد کا نام لیا ہے ان میں جناب جعفر طیار شامل ہیں. یہ جناب جعفر طیار ان کے فرزند ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار, اور جناب عبداللہ شوہر ہیں جناب زینب کے. یعنی جناب عبداللہ مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں اور مولا کائنات کے داماد بھی ہیں, امام حسین علیہ السلام کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں. یہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, یہ خود مریض تھے, بیمار تھے, جس کی وجہ سے سفر میں شریک نہیں ہو سکے. جناب زینب مدینہ منورہ سے امام حسین کے ساتھ ہیں, مگر اونو محمد اس وقت شریک سفر نہیں تھے, مدینہ ہی میں تھے اس وقت. امام مظلوم نے 28 رجب کو سفر شروع کیا, 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے, اور چند مہینے امام نے مکہ میں گزارے. 8 ذی الحجہ کو, یہ تاریخیں یاد ہونی چاہیے ہمارے جوانوں کو خاص طور پر, 8 ذی الحجہ کو امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. اگلے دن عرفات کا دن تھا، حج کا دن تھا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور روانہ ہوئے، عازم سفر ہوئے. جب حرم سے باہر آئے تو حرم سے باہر ایک مقام ہے کہ جس کا نام ہے تنعیم، جہاں سے عام طور پر دوسرے عمرے کے لیے زائرین احرام پہنتے ہیں، میقات بھی ہے ایک اعتبار سے. جب امام وہاں پر پہنچے ہیں تو تھوڑا اور آگے جانے کے بعد امام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا. حضرت ابوالفضل عباس سے کہا، بھیا عباس قافلے کو ٹھہرا دو، روک دو. جناب ابوالفضل عباس، جو حکم مولا، قافلے کو روک دیا گیا. اور اب قافلے کو ٹھہرانے کے بعد، عارضی طور پر روکنے کے بعد، جناب ابوالفضل عباس آئے امام کے پاس اور کہا کہ مولا کوئی خاص مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہاں، مجھے کسی کا انتظار ہے، مجھے کسی کا انتظار. کس کا انتظار ہے؟ کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، سواری پر سوار کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی آ رہا ہے. اور جب وہ سوار قریب آیا تو احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار قریب آئے، رسمی گفتگو، سلام علیک. اس کے بعد جناب عبداللہ نے امام حسین سے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کر لوں؟ تو امام حسین نے کہا کہ عبداللہ، زینب آپ کی زوجہ ہیں، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سواری اس محمل میں زینب تشریف فرمائیں، جائیے اور جا کر اپنی زوجہ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں. تو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اس محمل کے قریب آئے. جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. دل میں خیالات آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ مجھے واپس پلٹنے کے لیے کہیں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں سفر میں مزید آگے جاؤ. تو جناب زینب نے رسمی گفتگو کے بعد، سلام علیک کے بعد، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا عبداللہ، میں شریعت کی پابند ہوں، میں شریعت کے احکام کی پابند ہوں. اگر تم مجھے کہو گے کہ میں تمہارے ساتھ پلٹ جاؤں واپس مدینہ منورہ، تو میں جانتی ہوں کہ زوجہ شوہر کے اذن کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، میں چلی جاؤں گی واپس تمہارے ساتھ. مگر انصاف سے بتاؤ کہ حسین سے جدا ہونے کے بعد، ایسے بھائی سے جدا ہونے کے بعد، زینب زندہ رہ پائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد میری روح میرے جسم میں ٹھہر سکے گی، میری روح تو پرواز کر جائے گی. بظاہر تو میرا جنازہ ہی تمہارے ساتھ جائے گا، اور میں اس میں مختار بھی نہیں ہوں، میرا اختیار بھی نہیں ہوگا، میری روح میرے قابو میں نہیں رہے گی. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے یہ جملے سنے کانپ گئے، تڑپ کے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ بی بی، آپ میری زوجہ ضرور ہیں، مگر میں آپ کے مرتبے اور مقام سے واقف ہوں، آپ ثانیہ زہرا ہیں، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، میں آپ کا مرتبہ مقام پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا. اب جناب زینب کو حوصلہ ہوا تو کہنے لگیں کہ پھر عبداللہ آنے کا کیا سبب ہے، باعث کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کبھی بھی بات صرف اتنی ہے کہ مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، میں تو بس اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب جناب زینب کا اشتیاق بڑھا اور کہنے لگیں کہ عبداللہ، میرے جد کی کون سی حدیث تمہیں یاد آ گئی؟ کبھی بھی آپ کے جد کا ایک فرمان ہے پیغمبر خدا کا، کہ جب سفر پر جاؤ اور کوئی مشکل سفر ہو تو خاص طور پر اس کے لیے صدقے کا سامان ساتھ رکھا کر. اجرکم اللہ، آپ کے جد کا فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور مشکل سفر تو صدقے کا سامان ساتھ رکھا، صدقہ دیا کرو اور صدقے کا سامان ساتھ رکھا بھی کرو. بی بی، آپ اتنے مشکل سفر پر روانہ ہوئی ہیں، صدقے کا سامان تو آپ بھول گئیں. میں تو بس صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو جناب زینب کا اشتیاق اور بڑھا اور کہنے لگی، عبداللہ، وہ صدقے کا سامان کون سا ہے کہ جو تم میرے حوالے کرنے کے لیے آئے ہو؟ عبداللہ کہتے، بی بی، یہ اون اور محمد. کہ یہ صدقے کا سامان ہی تو ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. یہ اتنا مشکل سفر ہے، اگر کوئی مشکل آپ کے بھائی پر آئے تو ایک کام کیجیے گا، ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا اور دوسرے بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا. اب جناب زینب خوشی سے نہال ہو گئی کہ ہاں، ارے یہ تو صدقے کا سامان ہے، یہ تو صدقے، یہ گویا انہوں نے گرہ میں باندھ لیا جملہ کہ یہ تو صدقے کا سامان ہے. اور میں اب بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ یہ جملہ جناب زینب کو اتنا یاد رہا کہ جب زندان سے رہائی ملی ہے اور سامان لوٹا ہوا آیا ہے اور کٹے ہوئے سر بھی آئے ہیں تو ان کٹے ہوئے سروں میں سے ہر سر کو کوئی نہ کوئی بی بی لے کر ماتم کر رہی تھی، مگر شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو ننے ننے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر رہا، تو سوال کیا کسی نے کہ اے بیبیوں، کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں، جلال کے عالم میں یہ میرے لال، یہ میرے بیٹے، یہ میرے لخت جگر، یہ اون محمد کے سر، کہا بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ ان کو میں نے اپنے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے مائے جائے کا ماتم کروں گی، پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہا منقلبی انقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو خاص طور پر ہمارے برادر بزرگ عاشق عباس داودانی کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے پروردگار، ہمیں سفر آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسين.